الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. گرامی قدر حضرات، ابھی مختصر سے وقت کے لیے یہ مجلس قائم ہو رہی ہے، ہم سب مختصر وقت لے کر اس دنیا میں آئے ہیں اور ہمارا وقت بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے. ہم نے اس مختصر سے وقت کو بہت قیمتی بنانے کی کوشش کرنی ہے. اگر ہم نے اس وقت کی قدر کر لی تو آنے والا وقت ہمارا خیر مقدم کرے گا اور آنے والے ایام جو کہ دائمی ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہمارے قیمتی بن جائیں گے. اور اگر خدا نخواستہ ہم نے اس وقت کی قدر نہ کی تو آنے والے اوقات ہمارے لیے حسرت اور یاس کا ذریعہ بن جائیں گے. ہمارا ہر قدم یا ہمیں کامیابی کی طرف لے جا رہا ہے یا ناکامی کی طرف. خیر اور شر کی صلاحیت دے کر انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. خیر اختیار کرنا بھی اس کے اختیار میں ہے اور شر اختیار کرنا بھی اس کے بس میں ہے. اگر ہم خیر اختیار کریں گے تو اللہ کی رضا نصیب ہوگی، اور اگر ہم شر اختیار کریں گے تو اللہ کی ناراضگی وہ ہمیں حاصل ہوگی. اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی، رضا اتنی بڑی نعمت کہ وہ اللہ کی جنت سے بھی زیادہ قیمتی ہے، ناراضگی اتنی بڑی زحمت اور تکلیف دہ چیز کہ یہ جہنم کی تکلیفوں سے بھی بڑھ جائے گی. مشائخ عظام جب بیعت لیتے ہیں تو بیعت کے وقت یہ نیت کرواتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیعت ہو رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ کی رضا اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب اس رضا کا اعلان ہوگا تو اہل جنت یہ کہیں گے کہ یا اللہ جنت بے شک لے لے لیکن آپ اس رضا کے اعلان کو واپس نہ کرنا. جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف ہوں گی اور اللہ کی رضا کی نعمت ایک طرف ہوگی. اس لیے وہ نعمت ہوگی کہ آج ہم میں سے ہر کوئی اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے. آج ہمیں فکر لگی ہوئی ہے کہ بھائی اگر ہم یہ غلط کام کریں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہوگا. لیکن جب اللہ کی طرف سے رضا کا اعلان ہو جائے گا تو اہل جنت اتنے بے فکر ہو جائیں گے کہ وہ یہ کہیں گے کہ بھائی اب زندگی کا مزہ شروع ہے. اہل جہنم سے جب اللہ تعالی اپنی ناراضگی کا اعلان فرمائیں گے تو وہ اتنی تکلیف دہ چیز ہوگی کہ وہ ہمیشہ کے لیے نا امیدی میں ڈوب جائیں گے. نا امیدی اس لیے انہیں ہو جائے گی کہ اب انہیں پھر اللہ کی طرف سے کسی نعمت کی کوئی امید باقی نہیں رہے گی. ورضوان من اللہ اکبر کہ اللہ کی طرف سے اللہ کی رضا کا اعلان سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ کرے کہ ہماری زندگی کے یہ جو روز ہیں شب و روز ہیں یہ اللہ کی مرضی کے تابع ہو کر اللہ کی مرضی کے مطابق ہو کر گزرے. اللہ کی مرضی کے تابع اور مطابق ہو کر اس وقت گزریں گے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آئیں گے. مشائخ جب بیعت لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ابھی ہم اللہ کی رضا کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے بیعت ہو رہے ہیں اور اپنی اصلاح کے لیے بیعت ہو رہے ہیں. اس لیے کہ یہ جو اصلاح ہوتی ہے یہ دراصل کامیابی کا سبب بنتی ہے. اصلاح کن کن چیزوں میں؟ اصلاح عقائد میں ہم نے اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو جائے. ہم نے اعمال میں اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ ہمارے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ترتیب پا جائیں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک بہترین اسوہ چھوڑا ہے. اسوہ کہتے ہیں زندگی کے دستور العمل کو کہ بھائی ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اللہ نے بھیجے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کا اسوہ طریقہ پورے طور پر اسوہ حسنہ نہیں کہلاتا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اسوہ حسنہ کہلاتا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات بھی سکھلائی ہیں اور معاملات بھی بتلائے ہیں، اٹھنا بیٹھنا بتلایا ہے، سونا جاگنا بتلایا ہے، زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت نہ فرمائی ہو۔ حضرت مولانا امین صفدر رحمت اللہ علیہ ہمارے ملک پاکستان کے ایک بڑے اچھے بزرگ تھے، عالم تھے، وہ فرماتے تھے کہ بھائی یہودی اور عیسائی اپنے نبی کی عبادات کا نہیں بتلا سکتے کہ ان کے نبی نے کتنی نمازیں پڑھی، نمازوں کی کیفیت کیا تھی، نمازیں کتنی تھیں، عبادت کیسی تھی، کوئی نہیں بتلا سکتا، نہ کوئی یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ اور مولانا فرماتے تھے کہ ہم اپنے نبی کی عبادات بھی بتلا سکتے ہیں اور عادات بھی بتلا سکتے ہیں۔ عبادات اس رنگ میں کہ پانچ وقتہ نماز کے علاوہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت تھی وہ بھی ہم بتلا سکتے ہیں کہ آپ نے پانچ وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ صبح کی نماز کے بعد سورج کے نکلنے پر اشراق بھی پڑھے ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت بھی پڑھے ہیں، تحیت الوضو بھی کیا پڑا ہے اور تحیت المسجد بھی پڑا ہے۔ تحیت الوضو کیا ہوتا ہے کہ وضو کے بعد شکرانے کے طور پر دو نفل پڑھ جائیں، یہ تحیت الوضو ہے۔ اللہ کے گھر میں آئے ہیں تو اعتکاف کی نیت سے داخل ہوں اور تحیت المسجد پڑھیں۔ زہر کی نماز کی چار رکعتیں فرض ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت موقدہ کی بھی تعلیم فرمائی ہے اور سنت غیر موقدہ کی بھی تعلیم فرمائی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، یہ جو بھی کلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی مرضی سے ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کی ہر مرضی اور منشا کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اشراق کا بتلایا، چاش کا بتلایا، نوافل کا بتلایا، مسنون مقدہ کا بتلایا، اوابین کا بتلایا، رات کے تہجد کا بتلایا۔ عبادات تو اس رنگ کی، روزے کی تفاصیل بتلائی، روزے کے اوقات بتلائے، روزے کے مفسدات بتلائے، روزے کی جو یہ کوئی کسر رہ گئی تھی، اچھا ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک، جزاک اللہ، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل علی سیدنا محمد۔ روزے کے مفسدات بتلائے، روزے کے فوائد بتلائے، روزے کی حکمتیں بتلائیں، روزے کا اللہ اور بندے کے ساتھ جو روزے کی وجہ سے ایک تعلق اور پیار قائم ہوتا ہے وہ بتلایا. یہ ساری چیزیں عبادات سے تعلق رکھتی ہیں. نماز کا بتلایا, روزے کا بتلایا, حج کا بتلایا, صدقہ اور خیرات کا بتلایا. صدقہ بھی اپنی جگہ ایک عبادت, خیرات بھی اپنی جگہ ایک عبادت, اچھی بات کا پہنچانا, اچھی بات کا پھیلانا یہ بھی اپنی جگہ ایک عبادت ہے. عبادات کے ساتھ ساتھ پھر اس نے سلوک کا درس دیا, اس نے سلوک میں والدین کے ساتھ تعلق, عزیز و اقارب کے ساتھ تعلق, احباب کے ساتھ تعلق, بیوی بچوں کے ساتھ تعلق, یہ ساری چیزیں حسن سلوک کہلاتی ہیں. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات حسن سلوک کے ساتھ ساتھ معاملات بھی سکھلائے کہ مسلمانوں کو آپس میں معاملات کیسے اختیار کرنے چاہیے. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہمارا مذہب صرف عبادات والا مذہب نہیں, ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جو کہ غیر مذہب تھا, اس نے کہا جی کہ آپ کتنی دیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. وہ شخص کہنے لگا کہ 24 گھنٹے عبادت کیسے ممکن ہے؟ رات دن عبادت کیسے ممکن ہے 24 گھنٹے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم اپنے شب و روز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ترتیب دیتے ہیں تو ہماری عبادت لکھی جاتی ہے. مومن کا کوئی بھی عمل عبادت سے خالی نہیں. وہ اگر دکان پر بیٹھتا ہے تو رزق حلال کی تلاش میں بیٹھتا ہے, وہ گھر میں اگر سودا سلب بیوی بچوں کے لیے لاتا ہے تو ایک فرض ادا کر رہا ہے, وہ اگر بچوں پر شفقت کرتا ہے تو بچوں پر شفقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے, اگر وہ کسی بڑے کا بزرگ کا ادب کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کے ادب کا طریقہ بتلایا ہے, حکم دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم یوقر کبیرنا, کہ جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. جو بچوں کے ساتھ پیار نہیں کرتا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جو عید کی پاسداری نہیں کرتا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کا کوئی دین نہیں. لا دین لمن لا عاد له, کہ جو اپنے عید کو پورا نہیں کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آدمی اس کا کوئی دین نہیں. لا ایمان لمن لا امانت له, کہ جس نے امانت کا خیال نہیں رکھا گویا کہ اس نے اس کا کوئی ایمان نہیں. آج ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکے نا کہ ہم وعدے کی پاسداری کتنا کرتے ہیں. آج ہم جھانکے نا اپنے گریبانوں میں کہ ہم امانت کا کتنا خیال رکھتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے تو امانت کا اتنا خیال رکھا ہے کہ جو لوگ آپ کے کہنے پر کلمہ نہیں پڑھتے تھے وہ اپنا روپیہ اور پیسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے. سچائی آپ کا لقب تھی. آج ہم بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں. سچ بولنے پر کوئی پھانسی تو نہیں لگتی, لیکن ہم بس معمولی شرمندگی سے بچنے کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی شرمندگی تو اللہ کے ہاں ہے کہ جو آدمی, یعنی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس جھوٹ کی اتنی بو ہوتی ہے کہ اللہ کے فرشتے دوڑ جاتے ہیں. سچائی کی اتنی خوشبو ہے, جھوٹ کی اتنی بو ہے کہ اللہ کے فرشتے دوڑ جاتے ہیں, اور سچائی کی اتنی خوشبو ہے کہ اللہ کی طرف سے احترام اور اکرام والا معاملہ ہوتا ہے. آج ہم معمولی بات پر جھوٹ بول دیتے ہیں. آدمی صاف کہہ دے کہ جی میں یہ کام نہیں کر سکا, کیا ہو گیا؟ آپ جتنا سچ بولیں گے اتنے آپ معاشرے کے با اعتماد فرد بنیں گے. لوگ کہیں گے کہ جی وہ با اعتماد آدمی ہے کہ جو جھوٹ نہیں بولتا. کوئی بھی بات ہوتی ہے وہ سچ کہہ دیتا ہے, یہ کتنی اعتماد والی بات ہے. یہ سنہری اصول ہیں جن اصولوں کو ہم نے اپنانے کی کوشش کرنی ہے. ایک شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ فرمایا, معاملے میں معاملہ جب ہوتا ہے نا, معاہدہ کوئی, تو اس میں گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اکیلے تھے, کوئی گواہ نہیں قائم کر سکے. دوسرے شخص نے انکار کیا کہ آپ کو گواہ پیش کریں. ایک صحابی تھے, وہ کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں گواہ ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی تو موجود نہیں تھا. تو وہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ, آپ جنت کی خبر ہمیں دیتے ہیں جو جنت ہم نے دیکھی ہوئی نہیں, ہم تسلیم کرتے ہیں. آپ جہنم کا بتلاتے ہیں, آپ ہر غیب کی خبر جو اللہ کی طرف سے جس کی آپ کو اطلاع ہوتی ہے آپ ہمیں دیتے ہیں, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. تو یہ معاملہ جو آپ نے فلاں شخص کے ساتھ فرمایا ہے, میں اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ آپ کا معاملہ سچا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے اس عمل سے اتنے خوش ہوئے اور فرمایا کہ بھائی آج کے بعد یہ صحابی اگر کہیں کسی کے حق میں یا خلاف گواہی دے گا تو ایک کے بجائے دو گواہیاں اس ایک صحابی کی ایک گواہی دو گواہیوں کے برابر ہوگی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کو کچھ اصول دیے ہیں, ان اصولوں پر ہم نے چلنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچائی کی تعلیم دی ہے, اور سچائی اور صادق ہونا آپ کا ایسا لقب ہے جو لقب کفار بھی جس لقب کو تسلیم کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ انک صادق امین, کہ آپ سچے بھی ہیں آپ امانت دار بھی ہیں. سچائی جو ہوتی ہے یہ پہلی سیڑھی ہے کامیابی کی. اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خلیفہ اور جانشین پہلا دیا تھا اس کا لقب بھی صدیق تھا, بلکہ صدیق اکبر تھا. ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے اور کفار آپ کی تلاش میں تھے, تو کسی نے یہ پوچھا کہ ابوبکر تیرے ساتھ کون ہے؟ تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ وہ ہے جو مجھے سیدھی راہ بتلاتا ہے. کتنا سچ بولا اس وقت بھی کہ بھائی میرے ساتھ وہ ہے یا میں اس کے ساتھ ہوں جو مجھے سیدھی راہ بتلاتا ہے.
الصدق ینجی والکذب یهلک، سچائی جو ہوتی ہے یہ انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ جو ہوتا ہے وہ انسان کو ہلاک کرتا ہے. پہلے تو مائیں جو تھیں نا وہ اپنے بچوں کو سچائی کا سبق دیتی تھیں کہ بیٹا سچائی اختیار کرنا، سچ بولنا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ جو سید الاولیاء ہیں، سید الطائفہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں خلفاء اور صحابہ کے بعد اگر اولیاء میں کسی کا اونچا مقام ہے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ. جب حضرت ابھی بچے تھے پڑھنے کے لیے جب گھر سے نکلے تو ماں نے کہا کہ بیٹا سچ بولنا ہے. ماں نے 30 روپے یا 40 روپے کپڑوں کے ساتھ سی دیے. راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور کہا کہ بھائی سب تلاشی دو. بھائی ڈاکو ہر ایک سے پوچھ کر اس کی رقم نکال رہے تھے. جب اس نو عمر بچے جو ابھی شیخ اور مرشد نہیں بنے تھے، فقط عبد القادر تھے، جب ان سے پوچھا ڈاکو نے کہ بھائی بچہ تیرے پاس کیا ہے، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس 30 روپے ہیں. بھائی ڈاکو حیران رہ گئے، پوچھا کہ بھائی تو نے اپنے روپیہ بچانے کے لیے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے میری ماں نے کہا تھا کہ سچ بولنا. مجھے میری ماں نے کہا تھا کہ سچ بولنا، میں نے سچ بولا ہے اور آپ کو بتلا دیے کہ میرے پاس 30 روپے. ڈاکو نے جب گنے تو پورے 30 روپے تھے یا 30 درہم تھے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ سچ جب بجلی بن کر چمکا تو ڈاکوؤں کی آنکھیں کھل گئیں، سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ بھائی دیکھو یہ بچہ اپنی ماں کی بات کس طرح وثوق کے ساتھ مان رہا ہے اور ہم اپنے رب کی بات نہیں مانتے. اسی وقت ڈاکوؤں نے توبہ کر لی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ماں کی بات کا اتنا پختہ سبق یاد کیا کہ ابھی الف با تا پڑھنا نہیں شروع کیا کہ ڈاکوؤں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ بھائی جب ہم اپنے شب و روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ترتیب دیتے ہیں تو ہماری عبادت بھی کی جاتی ہے. جتنی دیر دکان پر بیٹھتے ہیں، سچی تجارت کرتے ہیں، ملاوٹ سے پاک تجارت کرتے ہیں تو ہماری عبادت بھی کی جاتی ہے. تجارت اگر ایک طرف اللہ کی رضا اور خوشی عطا کرتی ہے تو دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو بھی توڑتی ہے اگر تجارت میں ملاوٹ ہوگی تو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غشا فلیس منا، کہ جس نے ملاوٹ کی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. کتنی ٹھوس انداز میں اپنی جماعت کی تربیت فرمائی ہے. معاشرے کی جتنی خرابیاں ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، ان کی کس طرح واضح انداز میں آپ نے یعنی اپنی امت کو، اپنی جماعت کو واضح انداز میں ان کی نشاندہی فرمائی، ان معاشرتی بیماریوں سے بچنے کا بھی طریقہ بتلایا اور اعلی اخلاق اپنانے کا بھی طریقہ بتلایا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بھائی دیکھو ہمارا جو وقت ہے نا بہت تھوڑا ہے. بظاہر ہمیں یہ زندگی، ہمیں یہ دنیا بڑی طویل نظر آتی ہے، لیکن یہ طویل نہیں، مختصر ہے. ہم میں سے یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان سے اگر اپنی ان کی زندگی کا گوشوارہ پوچھا جائے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس اس زندگی کے گوشوارے کا کوئی یعنی جواب نہیں. سفید ریش جو نظر آتے ہیں نا نوجوانوں کو کہ بھائی انہوں نے بڑی لمبی زندگی گزاری ہے, بڑے مزے کیے ہیں. بوڑھوں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ بڑھاپا آ گیا. انہیں اپنی جوانی کا کوئی نہیں پتا کہ وہ کب آئی کب گزر گئی. ہمیں اپنے بچپن کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ آیا بھی تھا یا نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ, پہلے جو ابھی میں نے خطبے میں پڑھا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ تم اللہ کی اور رسول اللہ کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی دو ذوات ایسی ہیں جو بندوں پر رحم کھاتی ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں رحم کھاتا. اللہ اپنے بندے پر رحم کھاتے ہیں, رسول اللہ اپنے بندے پر رحم کھاتے ہیں, اور کوئی بھی رحم نہیں کھاتا. بیوی اگر کوئی تعلق رکھتی ہے, بیٹے اگر کوئی تعلق اور پیار رکھتے ہیں تو وہ بھی مطلب کا تعلق اور پیار ہوتا ہے. اور آج تو بھائی یہ جو زندگی ہے نا آج اتنی نفسا نفسی چل رہی ہے کہ بیٹے اور باپ کا تعلق بھی اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ بس نہ ہونے کے برابر, میاں اور بیوی کا تعلق بھی نہ ہونے کے برابر. اور یہاں تو آ کے میں ایسے ایسے قصے سنتا ہوں کہ بس اللہ بھر. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی دو ذاتیں ایسی ہیں جو بندے پر رحم کھاتی ہیں, اور کوئی نہیں رحم کھاتا. اللہ رحم کھاتے ہیں اپنے بندوں پر, رسول اللہ رحم کھاتے ہیں. اور دعا فرماتے تھے کہ اللہ اماذ قومی فنم لا یعلمون, یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے کہ یہ جانتے نہیں. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے, جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو یہ پہاڑ ان پر گرا دیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں بھائی ان پر پہاڑ نہیں گرانا, یہ اگر ایمان نہیں لاتے تو شاید ان کی آنے والی نسل مسلمان ہوں گی. کتنا رحم کھایا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, آگے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ, بھائی اپنی مغفرت جلدی جلدی کروا لو, جلدی جلدی مغفرت کروا لو. ابھی حضرت مولانا نے اعلان فرمایا ہے نا کہ وہ نوجوان بھائی قومے میں چلا گیا, کوئی عمر تھی قومے میں جانے کی, لیکن یہ زندگی یوں ہی ہمیں ہر روز عبرت کے سامان دکھلاتی ہے. عبرت بھائی وہ قومے میں چلا گیا, کبھی اطلاع آتی ہے جی وہ فلاں مر گیا, اچھا وہ مجھے تو ابھی ملا تھا بھائی, ابھی جی 10 منٹ پہلے اس کا تو فون آیا, ابھی تو 4 ماہ بعد اس کی شادی ہونی تھی, ابھی تو اس کا کاروبار چمکا تھا, 4 دن پہلے اس نے گاڑی لی تھی, ابھی کوٹھی بنوائی تھی. جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کتنی عبرتیں ہیں بھائی, کسی چیز کو کوئی قرار نہیں, کسی چیز کو کوئی دوام نہیں, نہ بچپنے کو دوام, نہ جوانی کو دوام, نہ زندگی کو دوام, نہ روپے اور پیسے کو دوام, نہ اقتدار اور اختیار کو دوام. اقتدار اختیار جا رہا ہے, روپیہ پیسہ جا رہا ہے, جوانی جا رہی ہے, بڑھاپا آ رہا ہے, بڑھاپا ختم ہو رہا ہے. بیٹا جوان ہو جاتا ہے تو باپ سے اختیار لے لیتا ہے, باپ دکان پر جائے تو بیٹا کہتا ہے ابا جی آپ اللہ اللہ کریں, وہ باپ کو دیکھنا نہیں چاہتا. اللہ اللہ کی بات نہیں, وہ باپ کو دکان پر دیکھنا نہیں چاہتا. باپ بھائی اللہ اللہ کرے, مقصد کیا ہے؟ دکان پر نہ آیا کرے. اسے شرمندگی ہوتی ہے کہ بھائی دیکھو میرے دوست بیٹھے ہیں, ابو جی آ گئے, مصیبت آ گئی. بیوی آ جاتی ہے تو ماں بری ہو گئی, دوست آ گئے تو باپ برا ہو گیا. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ, بھائی تیرے ہاتھ سے ساری چیزیں نکلی جا رہی ہیں, تو بے شک کوشش سے ان کو پکڑے گا لیکن وہ نکل کر رہے گی. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اور جنت بھائی بڑی وسیع, تیری دنیا بڑی تنگ, تیرا کاروبار بڑا محدود, تیری عمر بہت کم. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, یہاں دنیا ملنے کے بھی کچھ قاعدے کلی ہیں, آخرت ملنے کے بھی کچھ قاعدے اور کلی ہیں. دنیا بھی کچھ اصولوں کے تحت ملتی ہے, آخرت بھی کچھ اصولوں کے تحت ملتی ہے. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, کہ بھائی ہم نے اس جنت کو متقیوں کے لیے بنایا ہے. اس دنیا میں تو سارے ہر قسم کے لوگ ایک ہی شہر میں رہتے ہیں, ایک ہی محلے میں رہتے ہیں, ایک ہی نعمتیں کھاتے ہیں, لیکن فرمایا کہ بھائی جنت جو ہے یہ فقط ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو متقی ہیں. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, کہتے ہیں کہ یہ جو ادنا جنتی ہوگا نا, اس کی جنت اس دنیا سے سات گنا بڑی ہوگی, اور پھر وہ دائمی زندگی, دائمی نہ ختم ہونے والی. علماء نے اس کو مثال سے کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے. جنت اس کی نعمتیں, حدیث پاک میں آتا ہے وہ اس کی نعمتیں ایسی ہیں کہ ان آنکھوں نے ان کو دیکھے ہی نہیں, ان کانوں نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا ہی نہیں, ان نعمتوں کے بارے میں دل میں تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ ایسی نعمتیں ہوں گی. علماء نے اس کو یوں سمجھایا ہے کہ بھائی وہ جو جنت ہے نا, وہ اتنا یعنی اتنی دائمی چیز ہے, اتنا یعنی وہ طویل ہے اس کی عمر, اور اس کو سمجھایا ہے اس انداز میں کہ اگر اس زمین اور آسمان کو دانوں سے بھر دیا جائے, گندم کے دانوں سے, 100 سال کے بعد ایک پرندہ آئے ایک دانہ لے کر جائے, لکھا ہے کہ یہ دانے ختم ہو سکتے ہیں, وہاں کی زندگی نہیں ختم ہو سکتی. اس مسجد میں اگر اس کو دانوں سے بھر دی جائے تو شمار ہو سکتے ہیں بھائی, اگر ایک ایک دانہ 100 سال کے بعد اٹھایا جائے کتنا وقت گزرے گا کہ جائے کہ اس پوری کائنات کو, زمین آسمان کے اس فضا کو, اس خلا کو دانوں سے بھر دیا جائے, اور پھر 100 سال کے بعد ایک ایک دانہ اٹھایا جائے. تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ دانے ختم ہو سکتے ہیں, جنت کی زندگی ختم نہیں ہو سکتی. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, کہ بھائی ہم نے جنت متقیوں کے لیے بنائی. اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ, بھائی وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو بڑے نہیں بنتے, جو بڑائی نہیں کرتے, جو تکبر نہیں کرتے. ہم نے یہ آخرت کا گھر ان کے لیے بنایا ہے. لا یریدون علوا فی الارض, جن کے اندر عاجزی ہے, انکساری ہے, متکبر کے لیے آخرت کا گھر نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. لا یدخل الجنۃ, بھائی اس جنت میں, اس آخرت کے گھر میں وہ داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی تکبر ختم کرنے کا ایک طریقہ بھی بتلایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم آنے والے کے لیے جگہ کا جگہ چھوڑو, یہ تکبر ختم کرنے میں مدد دے. کوئی آیا ہے بھائی, کوئی بڑا آیا ہے, کوئی اپنا ساتھی آیا ہے, پڑوسی آیا ہے, کوئی اجنبی آیا ہے, مجلس میں اگر وہ بیٹھنا چاہتا ہے تو ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اس کو جگہ دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی جس کو جگہ دے گا گویا کہ وہ اپنے تکبر کا علاج کر رہا ہے. جو آدمی کسی کو سلام دینے میں پہل کر رہا ہے وہ اپنے تکبر کا علاج کر رہا ہے. کہتے ہیں نا تخلق تخلقو بی اخلاق اللہ, کہ اللہ کے اخلاق اپناؤ. اللہ کے اخلاق کیا ہیں؟ ستاری ہے, غفاری ہے, کبریائی ہے. اب کبریائی سارے اخلاق تو اپنائے جا سکتے ہیں, کبریائی تو نہیں اپنائی جا سکتی. تو کہتے ہیں نا کہ بھائی جب آدمی کبریائی کرے گا تو سمجھو کہ وہ یہ کہہ دے کہ یا اللہ میں کبریائی نہیں اختیار کر سکتا. جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے امتا کو ہے, حکمراں ہے بس وہی باقی بتانے حاضری. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو, سروری سرداری اسی کو جچتی ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے بس وہی باقی بتانے حاضری. حکمرانی اسی کو جچتی ہے, باقی اس کے علاوہ جو بھی حاکم بننے کی کوشش کرتا ہے یا سوچتا ہے کہ سمجھو کہ وہ تو بھائی بتانے حاضری ہے, وہ تو بھائی بت ہے, کہ بت نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دیتا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. فرمایا کہ بھائی میں نے جنت متقیوں کے لیے بنائی ہے. آگے پھر متقیوں کی نشانیاں بتلا دی. الذین ينفقون فی السراء, کہ متقی کون لوگ ہیں جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں, وفر ہوتا ہے تب بھی, تھوڑا ہوتا ہے تب بھی, زیادہ ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں, تھوڑا ہے پھر بھی خرچ کرتے ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ, اور غصے کو پینے والے ہیں یہ نہیں کہ غصہ آیا ہے تو بھائی وہ پھر کوئی کار ڈال کے رہے, نہیں ایسا نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں تھے, ایک کافر کو گرایا, اس نے نیچے سے تھوک دیا حضرت کے اوپر, آپ اوپر چڑھے ہوئے ہیں, اس نے نیچے سے تھوک دیا, حضرت اٹھ گیا اور اس کو چھوڑ دیا. آج کا اگر کوئی مسلمان ہوتا, ہم میں سے کوئی ہوتا, تو اگر اس کوئی ہمارا دشمن ہم پر تھوک دے تو اور سختی اس کی آ جاتی ہے. حضرت اٹھ کے ایک طرف بیٹھ گئے, کہنے لگا میں نے تو آپ پر تھوکا تھا, آپ نے مجھے چھوڑ دیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی میں نے پہلے تجھے اللہ کے لیے گرایا تھا, اب تو نے تھوکا ہے, اگر میں تجھ پر اگر اب ظلم کرتا تو یہ اپنے نفس کے حکم پر میں پھر عمل کرتا. میں نے پہلے تجھے گرایا تھا اللہ کے لیے, اب چھوڑ رہا ہوں تجھے تو اپنے نفس کا علاج کر رہا ہوں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے، ایک کافر آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے لی، آپ آرام فرما رہے تھے، تلوار اوپر لٹکا دی، اس نے اٹھا لی اور حضرت کو جگایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پوچھنے لگا کہ اب آپ بتائیں کہ آپ کو مجھ سے کون چھڑائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرا اللہ چھڑوائے گا. اتنا ارشاد فرمایا تو اس کافر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب بتا تجھے کون چھڑائے گا؟ تو اس نے اللہ کیا کہنا تھا، وہ بس شرمندہ ہو گیا، خاموش ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرمایا. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ تعالی محسنین کو پسند فرماتے ہیں. محسن کون ہوتا ہے؟ محسن وہ ہوتا ہے جو اپنا ہر عمل اللہ کے لیے انجام دے. من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی. وابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے کسی سے ناراضگی اختیار کی. وآتا للہ، اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا. ومنع للہ، اللہ کی وجہ سے کسی سے کوئی چیز روکی. یعنی ہر کام اللہ کے لیے جس نے انجام دیا. ان صلاتی و نسکی و مخیاجا و مماتی، بے شک میری نماز و نسکی میری قربانی، و مخیاجا میری زندگی، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ، و مماتی اور میری موت کا ایک ایک پل، یعنی میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی، میری قربانی بھی، میری نماز بھی، یہ اللہ کے لیے. اور مومن کا عمل، ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ نماز جب نیت باندھی جاتی ہے نا، اب مجھے وہ دعا خود اس وقت اتر گئی ہے زبان سے، ہاں الحمدللہ، کہ جب بھی علماء فرماتے ہیں کہ بھائی نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر تحریمہ سے پہلے یہ پڑھا کرو، ہاتھ باندھنے سے پہلے، اٹھانے اور باندھنے سے پہلے یہ پڑھا کرو، انی وجہت وجہی للہ، کہ میں اللہ کی طرف اپنی ساری قوتوں اور توانائیوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہوں. انی وجہت وجہی للہ فطر السماوات والارض حنیفا. حنیف کہتے ہیں اس شخص کو جو سارے مذہبوں سے اور سارے دینوں سے بیزار ہو کر دین اسلام پر اپنے آپ کو جس نے لگا دیا ہو، وقف کر دیا ہو. حضرت ابراہیم کا لقب بھی حنیف تھا، دین حنیف، یعنی ایسا دین جو سارے دینوں سے ہٹا کر ایک دین اللہ پر انسان کی توجہ کو لگا دے، وہ دین حنیف. انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا. حنیف کہتے ہیں ہر طرف سے ہٹ کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے کو حنیف کہا جاتا ہے. ہمارے طرف نام بھی رکھتے ہیں، یا بھی ہوتا ہے محمد حنیف. کیا مطلب؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حنیف ہیں، اللہ کرے کہ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک امتی بھی دین حنیف کا پاسبان بن جائے اور حنیف بن جائے. آمین. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی محسنین کو پسند فرماتے ہیں. واللہ یحب المحسنین. اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑا ٹائم رہ گیا، ختم و خواجگان پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مراقبہ اور دعا ہوگی.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا
محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
والله ذو فضل على المؤمنين.
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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
الله ولي الذين آمنوا.
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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.
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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
سب حضرات آنکھیں بند کر لیں، دل پر توجہ دے کے بیٹھیں، اپنی پوری توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ کی طرف. آنکھیں بند کر لیں، زبان سے کچھ نہیں پڑھنا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا بالحج الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب الينا الايمان والدين وفي قلوبنا وقلوب الكفر والفجر والنسيان وجنا من الراشدين.
امين.
اللهم بارك لنا فيما اتيت واهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا داخل المنيات ويا عالم المشكلات ويا شاف الامراض وساهل يا الهي كل صعاب برمد سيد الابرار. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.